آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکاری است؟
قفیه فرقه دوسرا حصه قدیم دور می قفیه فرقان کی جای پیدایش بعض فرقے مختلف شعبے قائم کر کے اپنے فرقے کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. یوں ان فرقوں کے شعبوں کا ایک نیٹ ورک قائم ہو جاتا ہے جو مختلف گروپ لیڈروں کی کمان میں رہتے ہوئے مرکزی سرغنہ کی نگرانی میں کام کرتے ہیں. بعض فرقوں کا نیٹ ورک اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ ملکوں اور شہروں کی سرحدیں عبور کر کے عالمی حیثیت اختیار کر جاتا ہے. اپنے پھیلاؤ کے نتیجے میں عالمی نیٹ ورک میں تبدیل ہو جانے والے فرقے آہستہ آہستہ عوام اور ذرائع ابلاغ کی نگاہوں کا مرکز بھی بن جاتے ہیں. اس طرح کے نیٹ ورک عام طور پر خود کو بے خطر کرنے کے لیے اپنے تنظیمی ڈھانچے میں بعض تبدیلیاں بھی کرتے ہیں. ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فرقے کو ایک انسان دوستانہ انجمن کے طور پر متعارف کراتے ہیں. اس کام کے لیے اپنے فرقے کی نگرانی میں بعض فلاحی مراکز قائم کرتے ہیں اور امدادی کام بھی انجام دیتے ہیں. یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جب کوئی فرقہ خفیہ نشانیوں اور علامتوں کو منظر عام پر لاتا ہے. ان فلاحی مراکز میں بعض افراد گروپ کے ناپاک مقاصد سے بے خبر انسانی ہمدردی کے نام پر برسوں تک اس فرقے کی تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں. بعض خفیہ فرقے اور گروپ ممکن ہے کہ دوسرے گروہوں کے ساتھ اتحاد اور الائنس قائم کر لیں اور ایسی صورت میں ان کی طاقت میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. فریمیسن دنیا کا سب سے معروف اور اہم خفیہ عالمی نیٹ ورک ہے جس کا دنیا میں بہت سے فرقوں اور گروہوں سے اتحاد ہے. اس گروپ کے ارکان کو میسن یا فری میسن کہا جاتا ہے. میسن کے معنی مستری کے ہیں اور فری میسن کے معنی ہیں آزاد مستری. فری میسن میں اصول جدید کے نام سے ایک رسم ہوتی ہے جس میں کوئی شخص علامتی طور پر پھر سے پیدا ہوتا ہے. اس رسم میں ہر نیا رکن اپنے ماضی حتی اپنے دین سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے تاکہ فری میسنری دنیا کے دیگر ارکان کی طرح اس کے لیے بھی نیا دین اور مسلک متعارف کرائے. ایسی حکومت جس میں تمام افراد ایک دین، ایک ثقافت، ایک زبان، ایک ملک اور ایک عالمی لیڈر کے پیروکار ہوں.
جو بات بہت جلد سب پر واضح ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ فری میسن ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے جس کا پوری دنیا پر تسلط ہو. یہ لوگ انتہائی رازداری اور خفیہ طریقے سے دنیا کے متعدد ملکوں میں بعض افراد کو مختلف گروہوں کی شکل میں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. ان گروہوں میں ممکن ہے کہ ڈاکٹر، ملازم اور وکیل، درزی وغیرہ سب شامل ہوں، لیکن ان کی سوچ ایک ہوتی ہے کہ ایک عالمی حکومت موجود ہے جو یہودیت کی بازگشت کے لیے حکومت کر رہی ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ یہودی پوری دنیا پر حکمرانی کریں.
فری میسن کی کوشش ہے کہ اپنی شیطانی پالیسیوں اور پروگراموں کے ذریعے لوگوں میں مشترکہ اسلوب زندگی کو فروغ دیا جائے، تاکہ پوری دنیا فری میسن کی عالمی حکومت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. اس مقصد کے حصول کے لیے فری میسن عالمی ذرائع ابلاغ اور سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملاتی ہے، تاکہ اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی مذہب کے خلاف جنگ کے لیے اٹھ کھڑی ہو، کیونکہ مذہب انسانوں کو خدائے واحد کی حاکمیت کا درس دیتا ہے، اور اگر لوگ خداوند تعالیٰ کی حاکمیت کو قبول کر لیں تو پھر وہ کسی غیر کی حکمرانی کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. لہذا فری میسن کا ایک اہم ترین کام ایک جانب ادیان ابراہیمی کو مسخ کرنا اور دوسری جانب نئے نئے مذاہب اور فرقوں کا قیام ہے. فری میسن اس نام کے خصوصیات کے ساتھ 18ویں صدی میں قائم ہوئی، تاہم اس سے صدیوں پہلے بھی مختلف انداز میں لیکن اندرونی طور پر اس مشابہ شکل و صورت میں موجود تھی. فری میسن کی جڑیں اور جائے پیدائش کے تانے بانے قدیم تہذیب اور خاص طور سے قدیم مصری تہذیب سے جا ملتے ہیں. مصری تہذیب انتہائی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے.
مصر میں چند خداؤں کی پرستش کا مذہب رائج تھا. اس ملک میں لا تعداد خداؤں کی پرستش ہوا کرتی تھی جو مختلف شہروں سے تعلق رکھتے تھے. کہکشاؤں کے خداؤں کو انسانی شکل میں اور مقامی خداؤں کو حیوانات کی شکل میں پیش کیا جاتا تھا.
حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں وزیر بن جانے کے بعد بنی اسرائیل نے اس سرزمین کی جانب ہجرت کی. یہ لوگ نبی خدا یوسف علیہ السلام کی الہی حکومت کے کاموں میں ان کی مدد کرتے، اور انہوں نے مصر میں توحیدی مذہب کی داغ بیل ڈالی.
بنی اسرائیل اور یہودیوں کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان دونوں کے معنی میں تھوڑے بہت فرق کو واضح کرنا ہوگا. بنی اسرائیل وہ نسل ہے جو حضرت یعقوب کے، جن کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، 12 بیٹوں سے پیدا ہوئی ہے. یہودیت کا مفہوم تھوڑا وسیع اور مختلف ہے، اور صرف ایک نسل بشری کا نام نہیں ہے بلکہ تاریخ، ثقافت، اعتقادات اور خاص رسومات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. لفظ یہودی ان لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں ہیں لیکن انہوں نے یہودیت کو قبول کر لیا ہے. اس میں مختلف اقوام اور نسلوں کے لوگ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل صرف وہ کہلاتے ہیں جو حضرت یعقوب کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں.
بنی اسرائیل کو توحیدی ایمان اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ورثے میں ملا تھا، اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہے. مصر میں ان کی 400 سالہ سکونت کے باعث ان کی نسل روز بروز بڑھتی چلی گئی. نسل ابراہیم کی تعداد میں اضافہ مصریوں کی تشویش کا باعث بنا، اور انہوں نے نسل ابراہیم کی آزادیاں محدود اور ان پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. اس دوران حضرت موسیٰ نے ان کے درمیان ظہور کیا. ان کی ہدایت کے نتیجے میں عبرانیوں کو فرعونیوں کے تسلط سے نجات ملی، اور وہ ہجرت کر کے صحرائے سینا میں جا کر آباد ہو گئے. مصر میں اس طویل سکونت کے دوران انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ مصریوں سے زیادہ میل جول نہ بڑھائیں اور ان کی کفر آمیز ثقافت میں گھلنے سے خود کو بچائیں، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ بت پرستوں سے متاثر ہوئے جن کے ساتھ وہ رہا کرتے تھے، اور یوں حضرت موسیٰ کے دین سے منحرف ہو گئے. خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ آراف میں ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو سمندر سے ساحل پر بحفاظت پہنچا دیا، جہاں انہوں نے قوم کو بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، تم ہمارے لیے ایسے ہی خداؤں کو مقرر کر دو جیسے ان بت پرستوں کے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم لوگ انتہائی نادان ہو۔
بنی اسرائیل 400 سال تک ان لوگوں کے درمیان رہے جو بت پرست تھے اور متعدد خداؤں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور متعدد خداؤں کی پرستش کے ساتھ ساتھ انہوں نے بعد میں بعض دوسری اشیاء کی بھی پرستش شروع کر دی، جیسے گائے وغیرہ۔ اس چیز نے لوگوں کے ذہنوں کو بری طرح متاثر کیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے دین یہود کی ہدایت اور خاص مراعات دینے کے، جن میں خداوند تعالیٰ سے مخصوص رابطہ اور حتیٰ خانہ جنت کی فراہمی اور دیگر نعمتوں کی فراوانی بھی شامل تھی، ان کے اندر مصری ادیان کی تاثیر کو کم نہیں کر سکی اور وہ لوگ اپنے اسی کمزور ایمان پر باقی رہے۔ بنابراہ ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے قدیم زمانے میں بھی لوگ کئی خداؤں کی پرستش کرتے تھے۔
اس دن کے بعد سے بنی اسرائیل دو گروہوں، حق طلب اور مشرکوں میں تقسیم ہو گئے، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کی غیبت اور الواح توریت لینے کی غرض سے کوہ طور پر جانے کے بعد سامری نام کے ایک شخص نے حضرت موسیٰ کی غیبت سے فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بچھڑے کی پرستش کی دعوت دی۔ طلائی بچھڑا، جس کی یہ لوگ حضرت موسیٰ کی غیبت کے دنوں میں پرستش کیا کرتے تھے، در حقیقت دو مصری بتوں حسور اور آپیس کا مشاہبہ نسخہ تھا۔ عیسائی مصنف رچرڈ ڈرائیوز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سور اور آپیس گائے کی شکل کے دو بت تھے، جن میں سے ایک نر اور دوسرا مادہ تھا، اور یہ سورج کی پرستش کی علامت سمجھے جاتے تھے۔
قدیم مصر میں بعض جانور مقدس سمجھے جاتے تھے۔ یہ جانور مصریوں کے لیے خدا کی تمثیل شمار ہوتے تھے اور اپنے خداؤں کی شباہت کی وجہ سے وہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک جانور بیل تھا جس کا نام آپیس تھا۔
بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہی ویسے ہی بتوں کی شبیہیں بنانا شروع کر دی تھیں جیسے انہوں نے مصریوں کے ہاں دیکھی تھیں اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر توفیقی نے اپنی کتاب دنیا کے بڑے مذاہب میں مصر کی تعریف اس طرح کی ہے، مصر قدیم زمانے کی دنیا کا ایک معروف ملک تھا جس کی تہذیب اور حکومت بہت ہی طاقتور ہوا کرتی تھی۔ مصریوں نے ابتدائی ادیان کے بہت سے مراحل طے کیے اور پھر مقامی خداؤں کی جانب جھکنا شروع کر دیا، جو عام طور پر پالتو اور جنگلی جانور کی شکل کے ہوا کرتے تھے۔
عام لوگ جانوروں کے لیے خاص احترام کے قائل تھے، حیوانات کی پرستش بھی کیا کرتے تھے۔ مختلف شہروں میں مختلف جانوروں کی پرستش کی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر نیل کے کنارے واقع شہر بوباستیس میں مادہ بلی کی پرستش کی جاتی تھی، اور ممفیس شہر میں گائے، اور تیبا یا تیبس شہر میں ایک مگرمچھ ہوا کرتا تھا جو موریس جھیل میں رہتا تھا۔ البتہ مختلف علاقوں میں شیر، بھیڑیا، سارس، دریائی گھوڑا، بچھو، مینڈک اور لال بیگ وغیرہ جیسے جانوروں کو مقدس تصور کیا جاتا تھا، اور اسی طرح کی رسومات جو ٹوٹیزم کہلاتی ہیں قدیم مصری مذہب میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔
فرعونیوں اور افسانوی خداؤں کی پرستش بھی ان کے ہاں رائج تھی۔ قدیم مصری باشندے لا تعداد غیبی مخلوقات کے قائل تھے اور طرح طرح کے ناموں اور صفات کے حامل خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔
ان کے ہاں شیر، مگرمچھ جیسے حیوانات اور بعض پرندوں اور بکری جیسے پالتو جانوروں کی پرستش کا رواج تھا۔
بعض خدا انسانوں کی شکل میں تھے، بعض حیوانات کی شکل میں، اور کچھ ان دونوں کا امتزاج تھے، جن کے بدن انسان کی طرح اور سر حیوانات کے ہوا کرتے تھے۔
جب خداؤں کی فراوانی مصریوں کی مشکل کا باعث بنی تو ان کی تعداد میں کمی کر دی گئی، اور حتیٰ ایک زمانے میں صرف سورج کے خدا کی پرستش کی جانے لگی، کیونکہ ان میں کوئی بھی خدا سورج کی طرح بے پایا برکتوں کا حامل نہیں تھا۔
از نظر مصریای باستان،
قدیم مصریوں کے خیال میں سارے خدا اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور ان میں سماجی تقسیم اور درجہ بندی اس سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے، اور اسی لیے اس وقت کے مصری سماج میں فرعون کو سب سے اعلیٰ مقام حاصل تھا۔
فرعون اور اس کے درباری معاشرے کے سب سے اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے، اس کے بعد عبادت گاہوں کے کاہن وغیرہ تھے۔
فرعون گویا ایک نیم خدا کا درجہ رکھتا تھا، جو حوروس خدا کی نمائندگی میں، جو مصریوں کی نگاہ میں حقیقی فرمان روا تھا، حکومت کیا کرتا تھا۔ جب مرے گا تو خداؤں میں شامل ہو جائے گا، اور خداؤں کی بھی درجہ بندی ہوا کرتی تھی۔ آخر کار ایک درجہ کم والے خداؤں میں شامل ہو جائے گا۔
فرعون خود بھی خدا کا بیٹا اور خدا شمار ہوتا تھا، اور عوام نے بھی بڑی آسانی کے ساتھ اس معاملے کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں خدا اور انسان کے درمیان تفاوت ذاتی نہیں پایا جاتا۔ دوسرے درجے میں فرعونیوں کے بعد کاہنوں کا طبقہ ہوا کرتا تھا، جنہیں خداؤں کا خادم اور برگزیدہ بندہ تصور کیا جاتا تھا۔ فرعونیوں کی حکمرانی کا سب سے بڑا حامی طبقہ کاہنوں یا جادوگروں کا طبقہ تھا۔ وہ ایسی رسومات کے اسیر تھے جو مصر پر حکمرانی کرنے والوں کی حمایت کرتی تھیں۔ قدیم مصر کے کاہنوں کا تعلق اس طبقے سے تھا جسے قرآن نے جادوگروں کے نام سے یاد کیا ہے۔ آثار قدیمہ کی باقی ماندہ دستاویزات میں ان لوگوں کو کاہن آمون کہا جاتا تھا۔ کاہنوں کی تنظیم انتہائی خفیہ ہوا کرتی تھی، ان کے ہاں وسیع تنظیمی ڈھانچہ قائم تھا۔ اس زمانے کی سب سے اہم سائنس یعنی طب اور خفیہ علوم کاہنوں کے اختیار میں تھے۔ یہ لوگ مختلف علوم جیسے نجوم، ریاضیات، جیومیٹری، کیمیا، جادوگری اور تالے بینی وغیرہ میں مہارت کے سبب قدیم مصر کے اعلیٰ ترین طبقات میں سے ایک تھے۔
معبد کی ذمہ داریاں صرف مذہبی معاملات تک محدود نہیں تھیں، بلکہ علمی ذمہ داریاں بھی ان پر تھیں۔ مثال کے طور پر کیمیا داں اپنا کام کرے، ریاضی داں اپنا، تاریخ داں اپنا کام انجام دے، اور دوسرے یہ کہ مصری فقہ میں تحقیق کرے۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ اوپر آتے گئے اور کاہن اعظم بن گئے۔
محمد بن عبداللہ عنان نے اپنی کتاب خفیہ انجمنیں اور تقریبی تحریکیں میں لکھا ہے کہ کاہنوں نے خفیہ انجمن قائم کر رکھی تھی، اور یہ لوگ اپنے مخصوص قوانین اور رسومات کی پابندی کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ صمیم قلب کے ساتھ حلف اٹھاتے تھے اور اپنے نظریات کو باقی لوگوں میں مخفی رکھتے تھے۔ وہ اپنے عقائد کو اس قدر خفیہ رکھتے تھے کہ آج ہمیں ان کے عقائد اور رسومات کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہوئی ہیں۔ حتیٰ دوسرے لوگ بھی ان کے بارے میں کوئی بات بیان کرنے میں خوف محسوس کرتے تھے۔ ہیرودوت نے مصر کے خفیہ مذاہب کے بارے میں لکھا ہے کہ میں ان کی حقیقت سے واقف ہوں، لیکن مجھے اپنی جان کی زیادہ فکر ہے۔ جا جلال الدین آشتیانی نے اپنی کتاب مدیریت نہ حکومت میں اس نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ اگرچہ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ مصر کے فرعون انتہائی عظیم طاقت اور سلطنت کے مالک تھے اور خدا کی طرح ان کی پرستش کی جاتی تھی، لیکن در حقیقت فرعون پوری طرح سے کاہنوں سے وابستہ تھے اور بعض اوقات وہ کاہنوں کی سازشوں کی بھینٹ بھی چڑھ جایا کرتے تھے۔ کاہن حضرات دین اور سیاست کے ذریعے عوام اور فرعونوں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اکثر خفیہ معاشروں میں تصوف اور حکومت کا چولی دامن کا ساتھ ہوا کرتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ اگرچہ کاہن حضرات لوگوں کو متعدد خداؤں کی پرستش کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن خود ایک ہی خدا پر یقین رکھتے تھے۔ لین پیلین نے بھی اسی نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ ابتدائی صدیوں میں خدائے واحد و یکتا اور قادر مطلق پر یقین کہ جس نے ہر چیز خلق کی ہے، اعلیٰ تہذیب یافتہ معاشرے کے سب ہی لوگوں کا مشترکہ عقیدہ تھا۔ یہ عقیدہ مصری کاہنوں کی تعلیمات کا اصل آمیزہ بھی تھا۔ مصری، ہندی اور چینی کاہن حضرات اور دانا لوگ ایک خفیہ راز کے طور پر اپنے اس عقیدے کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے خفیہ سماج میں آنے والے اکا دکا لوگوں کو ہی یہ راز بتایا کرتے تھے۔ ہر خفیہ انجمن یا سماج کے ارکان کو موت کی دھمکیوں کے ذریعے ان رازوں کو افشا کرنے سے منع کیا جاتا تھا۔ کسی بھی شخص کے لیے، چاہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو، اس راز کا فاش کرنا موت کا سبب بن جاتا تھا۔ کاہنوں کے سرغنہ اس پوشیدہ راز کو عام لوگوں سے چھپائے رکھنے پر انتہائی تاکید کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود فرعون آمون ہوتب چہرم نے، جو بعد میں اخناتون کے نام سے معروف ہوا، یہ راز سب کے سامنے کھول دیا اور توحید پرستی کا کھلم کھلا اعلان کر دیا۔ جلال الدین آشتیانی کے مطابق مصر کے کاہنوں اور علماء نے اخناتون کے خلاف بغاوت کر دی اور عوام کو فریب دے کر انہیں اس کے خلاف جنگ پر اکسایا اور اسے مرتد اور بدعت گزار قرار دیا۔ حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کاہنوں کی جنگ کی ایک اہم وجہ بھی یہی تھی۔ عبادت گاہوں کے کاہنوں کی 2000 سالہ تبلیغ کے نتیجے میں لوگوں کو توحید پرستی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، کیونکہ کاہنوں کو اپنی بقا اسی میں نظر آتی تھی کہ لوگوں کو چند خداؤں کی پرستش میں الجھائے رکھا جائے۔
خداؤں کی تعداد کے لحاظ سے مصر میں لا تعداد کاہنوں نے اپنی بساط بچھا رکھی تھی اور ان کا دعویٰ تھا کہ وہ خداؤں کے اسرار سے اچھی طرح سے واقف ہیں، کیونکہ مصر کے عوام بہت مذہبی تھے، لہذا وہ ان خداؤں کے لیے بہت سے تحفے تحائف لایا کرتے تھے اور یہ ہدیے سب کے سب کاہن حضرات ہڑپ کر جاتے تھے۔
مصر کے کاہنوں کا خیال تھا کہ عام لوگ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے قادر نہیں ہیں، لیکن در حقیقت کاہنوں کی طاقت اور دولت کا راز عوام کی اسی بے خبری میں پنہاں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ایک خدا پر یقین مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان بقائے باہمی کا باعث اور مختلف خداؤں کی یکجائی کے عقیدے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ توحید پر یقین رکھنے والا انسان صرف ایک خدا کی پرستش کرتا ہے اور کسی دوسرے خدا کو اس کے ساتھ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ جبکہ مصر میں متعدد عبادت گاہیں یا معبد تھے اور عوام مختلف خداؤں کی پوری طرح پرستش کیا کرتے تھے۔ خداؤں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ یونانی مورخ ہیرودوت نے اپنے سفر نامے مصر میں لکھا ہے کہ میرے خیال میں اس ملک میں خداؤں کی تعداد یہاں بسنے والے انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔
صورتحال یہ تھی کہ اس دنیا کے بارے میں ان کا ذہن یہ کہتا تھا کہ جناب، ہر چیز کو ایک الگ خدا کی ضرورت ہے، سورج کو ایک خدا کی ضرورت ہے، جہاں تک مصر کی بات ہے تو کیونکہ سورج مصریوں کی زندگی، معیشت اور زراعت اور پیداوار میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا تھا، لہذا یہ لوگ سورج کے لیے سات خداؤں کے قائل تھے۔
مصری کاہن حضرات خداؤں اور عوام کے درمیان ایک واسطہ شمار ہوتے تھے، اور در حقیقت ان کے خدا براہ راست عوام سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے، اور کاہن اور جادوگر تھے جو عوام پر خدا کی رحمت، شفا اور فیض کا ذریعہ تھے۔
کاہنوں کے پاس عبادت گاہ ہوا کرتی تھی اور مذہب پر ان کی اجارہ داری تھی، یعنی وہ کہتے تھے عام آدمی براہ راست خدا سے بات نہیں کر سکتا، لہذا آؤ ہمارے ذریعے سے خدا سے بات کرو۔
کاہنوں کو نہ صرف اس دنیا میں جادوگری کے ذریعے تمام خداؤں پر غلبہ حاصل تھا، بلکہ موت کے بعد کی دنیا میں بھی ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنی پوجا پاٹھ اور جادوگری کے ذریعے خدا اور منکر نکیر کو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں۔ موت اور آخرت کا معاملہ مصری سماج میں بہت اہمیت کا حامل تھا، اور ان کی روزمرہ زندگی کی تگ و دو کا بیشتر حصہ دوسری دنیا کی ضروریات کی تکمیل پر صرف ہوتا تھا۔ فرعونیوں اور ان کے وزراء، کاہنوں اور اشرافیہ کے لوگوں کے لیے بنائے گئے اہرام اور عظیم مقبرے قدیم مصریوں کے افکار و نظریات میں مردوں کے تسلط اور طاقت کو نمایاں کرنے کے لیے کافی ہیں۔
یہ دنیا ان کی نظر میں اس زندگی کا پیش خیمہ تھی جس کا موت کے بعد انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔
بعض ماہرین کے مطابق مصر کے مشرک لوگوں میں موت کے بعد کی دنیا پر اعتقاد دراصل انبیاء کی تعلیمات سے ماخذ تھا۔ انہوں نے یہ عقیدہ انبیاء کرام کی تعلیمات سے اخذ کیا تھا جو تاریخ کی ابتدا سے انسانوں کی ہادی و رہنما تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرک اور مفاد پرست کاہنوں نے ان تعلیمات کو اپنے فائدے کے لیے مسخ کر دیا۔ مثال کے طور پر قدیم مصر کی کتاب میں حضرت موسیٰ کے 10 احکامات میں سے صرف 4 دکھائی دیتے ہیں۔ یہ آخری روسی کتاب جو 1600 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی تک قابل استعمال رہی ہے، ایسی رسومات، اوراد اور جادوگری پر مشتمل ہے جو موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں قدیم مصریوں کے عقائد کو ہمارے سامنے روشن کرتی ہے۔
یہ بخشش همین طوریه
کہ اس کا ایک حصہ اس طرح ہے کہ جو ہمارے سامنے بعض راستوں کو روشن کرتا ہے کہ آپ بھی جا سکتے ہیں تو جائیں، اور کہاں پہنچیں؟ اوزیروس کی عدالت کے میدان میں۔ اس راستے میں بہت سی مشکلات ہیں، اور یہ کتاب اموات اس میں آپ کی مدد کرے گی کہ آپ کیا کریں۔ آپ کو یہ سارے پرپیچ و خم راستے طے کرنا ہوں گے تاکہ وہاں پہنچ سکیں، اور وہاں بھی جی ہاں، قدیم مصر کے صوبوں کی تعداد کے برابر جو 42 ہیں، 42 خدا ہیں کہ جن میں سے ہر خدا اس کے صوبوں سے ایک صوبے کا مالک ہے۔
قدیم مصریوں کے عقیدے کے مطابق مردے کی روح 42 خداؤں کے سامنے حاضر ہوتی ہے، اس کے دنیا میں اعمال کو تولا جاتا ہے، اور اس کے بعد خداؤں کے خدا اوزیروس کی بارگاہ میں ایک ترازو میں اس دل کو ایک پر کے برابر رکھ کر تولا جاتا ہے۔ پر دراصل سچائی اور صداقت کی علامت ہے۔ ترازو والا خدا ایک بھیڑیے کی شکل میں ہے جو انوبیس کہلاتا ہے۔ اگر روح ان تمام مراحل کو کامیابی کے ساتھ طے کر لے تو وہ جنت میں چلی جاتی ہے اور بصورت دیگر سرگردان رہتی ہے۔ اگرچہ یہ لوگ آخرت و حساب کتاب پر یقین رکھتے تھے، لیکن ان کا یہ عقیدہ بھی مکمل طور پر انسانی رجحانات کا حامل تھا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد کی دنیا میں انصاف کا تعلق اس دنیا میں مرنے والے کے نیک اور برے اعمال سے بہت زیادہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مرنے والے کی سماجی حیثیت، رکھ رکھاؤ، تحفے تحائف اور وہ رسومات ہیں جو کاہن حضرات کسی شخص کی تدوین کے موقع پر انجام دیتے تھے۔ مصری مذاہب پر تحقیق کرنے والے رومن جینکر لکھتے ہیں کہ مصریوں کی نظر میں موت بعد کی زندگی میں راحت کا تعلق کئی چیزوں سے ہے، ان میں سے ایک مردے کے جسم کی حفاظت کے لیے اسے مومیائی کرنا بھی تھا۔ مومیائی کرنے کا عمل کاہنوں کی نگرانی میں انجام پاتا تھا اور اس میں 70 دن لگتے تھے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں زبردست ترقی کرنے کے باوجود مصری یہ سمجھتے تھے کہ ہم انسانوں کی فکر و جذبات کا مرکز ہمارے دل میں ہے، ہمارے ذہن میں نہیں۔ یہ وجہ تھی کہ مومیائی کرنے کے عمل میں ان کے لیے مغز ایک بیکار چیز تھی، لہذا ایک راڈ ڈال کر اسے اندر سے خالی کر دیا کرتے تھے۔ تمام آتیں اور دیگر اعضا بھی باہر نکال کر انہیں مٹی کے برتنوں میں رکھ دیتے تھے جو مردے کے ساتھ دفن کیے جاتے تھے، لیکن دل جسم میں چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دل ہی تو ہماری سوچ اور جذبات کا مرکز ہے۔
70 دن کے اس عمل کے دوران ایک اہم ترین کام ان اورادادوں اور دعاؤں کی تیاری کا تھا جو مردے کے ساتھ مقبرے میں رکھی جاتی تھیں، اور یہ کام صرف اور صرف کاہن کیا کرتے تھے۔ ایک اور عامل وسیع و عریض قبر تھی جس میں زندگی کے تمام وسائل اور آلات رکھے جاتے تھے۔
مردے کے جسم کے ساتھ روزمرہ زندگی گزارنے کے بہت سے آلات اور دیگر ساز و سامان بھی رکھے جاتے تھے۔
اگر کسی زندہ شخص یا کسی اور چیز کو مقبرے میں نہیں رکھ سکتے تو اس کے بجائے کوئی مجسمہ، تصویر اور حتیٰ کندہ شدہ نام رکھ دیا کرتے تھے اور مشکل حل ہو جاتی تھی۔ درحقیقت کاہنین اپنے اولاد اور جادو کے ذریعے ان مجسموں اور نمونوں کو اصلی نمونوں میں تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ فرعونیوں کا ظلم و ستم تو حتیٰ قبر میں جاری رہتا تھا، اور وہ غلاموں، کنیزوں کے مجسمے بھی بغیر پیروں کے قبر میں رکھا کرتے تھے تاکہ وہ فرار نہ کر سکے۔
کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مرنے والا حقیقت میں مرا نہیں ہے، بلکہ اس کی روح اب بھی ہے اور اسے انہی اشیاء کی ضرورت ہے جو ہمیں اسے فراہم کرنا چاہیے۔ نہیں معلوم کھانے پینے کی اشیاء اور تحفے تحائف وغیرہ۔ جی ہاں، کچھ سامان تو اس کی ضرورت کا تھا، اور کچھ چیزیں اس لیے تھیں جن کے بارے میں کہا کہ جناب آپ یہ کام انجام دیں تاکہ اپنے مرنے والے باپ کی توجہ حاصل کریں اور وہ خداؤں کے سامنے جا کر آپ کی سفارش کریں۔
ایک اور رسم یہ تھی کہ مردے کے نام، قربانی، نظر نیاز اور ہدیے چڑھائے جاتے تھے، اور یہ کام مستقبل بنیادوں پر چلتا رہتا تھا، کیونکہ صرف اسی طریقے سے موت کے بعد کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ ان تمام معاملات میں سب سے اہم ترین بات جادو اور اورات کا کردار تھا جو ہر حال میں کاہنین ہی انجام دیا کرتے تھے۔ اس طرح کی خدمات انجام دینے کے بدلے کاہنین کے لیے بڑی بڑی زمینیں وقف کی جاتی تھیں اور عبادت خانوں کے ساتھ معاہدے کیے جاتے تھے۔ جان کیئر کے مطابق اس دنیا میں حساب کتاب کے لیے دوسرے عوامل کے مقابلے میں اس دنیا میں انجام دیے جانے والے نیک اعمال کو بہت کم اہمیت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ ویل ڈارنیٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ دین اور اخلاق کے درمیان تعلق کو بھولتے چلے گئے، اور اس کے نتیجے میں ابدی کامیابی کے حصول کے لیے اب تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت باقی نہیں بچی تھی، بلکہ یہ کام کاہنوں کے سحر و جادو اور ان کے تحفے تحائف دیگر آسانی کے ساتھ انجام پایا کرتا تھا۔ جادوگری کے بارے میں کتاب میں بھی اسی نقطے کی جانب اشارہ گیا ہے کہ اگر کسی کی روح اوزیرس کی عدالت سے قابل سزا قرار پائے تو کاہنوں کو اپنی مذہبی رسومات اور جادوئی اوتاروں پر پورا یقین تھا کہ وہ عوام کے ساتھ مدارہ نہ کرنے والے خداؤں کو سخت سزا دینے پر بھی قادر ہیں۔ کاہن حضرات خدا کو بھی دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ اگر اس نے ان کی بات نہ مانی تو وہ پورے نظام عالم کو درہم برہم کر کے رکھ دیں گے۔ وہ اس طرح کے ہوا کے خدا کے بازو پر بجلی گرائیں گے تاکہ وہ پھر کبھی آسمان کو اپنے بازو میں نہ رکھ سکے۔ خدا آسمان اپنے کوا کبھی بدن کے ساتھ گر جائے گا۔ کاہنی پاپیرس کے تماروں کو ایسا فارمولہ قرار دیتے تھے جو مردوں کو دوسرے جہاں کے حساب کتاب کرنے والوں کے مد مقابل کھڑے ہونے کے قابل بناتے ہیں۔ ان تماروں میں شیاطین اور ان خداؤں کے خفیہ نام لکھے جاتے تھے جو مردے سے حساب کتاب کریں گے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان شیطانوں کے حقیقی ناموں سے آشنائی مردوں کو ان پر غلبہ پانے کی توانائی عطا کرتی ہے۔ در حقیقت وہ مردوں کو نکرین کے سوالوں کی چٹنگ کرایا کرتے تھے۔ ان تماروں میں نکرین کے سوالوں کے جوابات حرف بہ حرف لکھے جاتے تھے، اور ان کا جاننا اس بات کے لیے کافی تھا کہ مردہ اخروی عدالت کے ججوں سے اپنا من پسند فیصلہ لکھوا سکے۔ کاہنین اپنے خداؤں کے ساتھ وہی رویہ اپنائے ہوئے تھے جو بچے اپنے والدین کے ساتھ اپناتے ہیں۔ کاہنین کسی سے میں پشیمانی کے بغیر اور بغیر اس کے کہ ان موجودات آسمانی کی قدرت مطلق پر ان کے اعتماد میں کوئی واقع ہو خداؤں سے جھوٹ بولا کرتے تھے، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے خود ساختہ خدا ان پر اپنی توجہ اور عطا میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کاہنوں کے خفیہ مذہبی نظام نے بعد کی صدیوں کے دوران قدیم مصر میں مختلف فرقوں اور مکاتب فکر کی تشکیل میں گہرے اثرات مرتب کیے، ایسے گہرے اثرات جن کی تاثیر صرف مصری تہذیب تک محدود نہیں رہی بلکہ اس کے اثرات آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کی تہذیب و ثقافت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے اگر خدا چاہے۔